ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے. جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں حق سے ہے تاباں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے.
ہاں
اللہ ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے تاباں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے, جو دل کو نور حق سے تاباں کیے ہوئے, ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے. میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے, میں جی رہا ہوں عشق ندامت کے فیض سے, ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے, ہر لمحہ ان کو اپنا نگہبان کیے ہوئے. یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیا اثر, یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیا اثر, صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے, صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے. یا رب ہے تیرا ذکر عجب کیمیا اثر, صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے, صحرا کو بھی ہے میرے گلستاں کیے ہوئے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح ہے, آپ کو جو مہربان کیے ہوئے, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے. دونوں جہاں کا کیف سموتا ہے روح میں, جیتا ہے آپ کو جو مہربان کیے ہوئے, جیتا ہے مہربان کیے ہوئے. ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات، ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، ہر لمحہ حیات ہوا رشک صد حیات، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، اس خالق حیات پہ قربان کیے ہوئے، ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا، ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، ہر خون آرزو کا صلہ دل کو جب ملا، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، عالم کو ہے وہ مظہر جانا کیے ہوئے، جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے، ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں، کرتا نہیں جو اپنی حفاظت گناہ سے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، گلشن کو بھی ہے آہ بیاباں کیے ہوئے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، کیسے سمجھ لوں پا گیا وہ جام معرفت، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، رکھتا ہے جو بھی خود کو نمایاں کیے ہوئے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے، رکھتا ہے مجھ کو مست خزانہ یہ قلب کا، اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے، ہوں اپنے دل میں دفن کچھ ارماں کیے ہوئے، حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے، حالت بدل گئی ہے یہ مرشد کے فیض سے، ورنہ تھے رند زندگی ویراں کیے ہوئے، ورنہ تھے رند زندگی ویران کیے ہوئے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے کرتے ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے ہوتا ہے تیرے راستہ مالک کے جذب سے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے کرتے مگر ہیں جذب کو پنہا کیے ہوئے اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف اختر کو کیا ہوا ہے کہ عالم میں ہر طرف پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے پھرتا ہے اپنا چاک گریباں کیے ہوئے جو دل کو نور حق سے ہے تاباں کیے ہوئے ہر بزم کو ہے اپنی درخشاں کیے ہوئے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تمام طاعات اور عبادات کی حقیقت صبر ہے. صبر عبادت کرنے کا جینا چاہے جبر کرو صبر کرو اور عبادت کر لو. نفس پر صبر کرو. نفس کی خواہش ہے کہ آرام کریں سو جائیں غفلت میں پڑ جائیں لہو لعب میں پڑ جائیں کھیل تماشے میں لگ جائیں لیکن اس پر صبر کرو. نفس تقاضا کر رہا ہے اس پر صبر کرو اور نفس پر جبر کر کے اس طاعت کو بجا لے آؤ. اور گناہ کا تقاضا کر رہا ہے تو اس گناہ کے تقاضے پر صبر کرو اس کو ٹھہرا دو نفس کو. تو تمام عبادات اور طاعت کی حقیقت صبر ہے. صبر سے راستہ طے ہوتا ہے اللہ کا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل پہ صبر کرنا. تو شکر اور صبر سے راستہ طے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا کہ اے اللہ مجھ کو صابر بھی بنا دیجئے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنا دیجئے. دو چیزیں مانگی دو نعمتیں. تو کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے چاہے جسمانی ہو مالی ہو بدنی ہو یا قلبی ہو اس پہ جتنا صبر کرے گا اس کا اجر بڑھ جائے گا. اور یہی راستہ ہے اللہ کی ترقی کا. اللہ کے راستے کی ترقی کا یہی طریقہ ہے. تو اپنے نفس پر جبر کرے. ذکر کا دل نہیں چاہ رہا لیکن صبر کرے اس پر جبر کرے اور اللہ اللہ کرے. بھائی اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک انسان ذرا سی کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے اب اس کو تلاش کرنے میں اس کو ذرا دیر کی تشویش ہوئی دو تین سیکنڈ پانچ سیکنڈ یہ بھی اللہ کے یہاں لکھا جاتا ہے. اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے. پھر وہ چیز مل جاتی ہے اس کو کہیں رکھا بھول گیا اب چاہیے وہ چیز ڈھونڈ رہا ہے تو ڈھونڈنے میں جو تشویش ہے کہ کہاں چلی گئی اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو دیکھو کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر کس قدر جو باتیں ہم توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھتے مگر اللہ تعالیٰ کی پوری توجہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. ایک بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی اگر اس نے خیر کی ہوگی تو اس کو وہاں مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نہ ظالم ہیں نہ بھولتے ہیں، بھول سے بھی پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینے میں بھی کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے ایسے لامحدود ہیں کہ جتنا بھی وہ خرچ کرتے ہیں کبھی اس میں کمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ایک ذرہ بھی یہاں خیر اور بھلائی کا انسان کرے گا اس کو ضرور بھی ضرور آخرت میں مل جائے گا۔ اسی طرح نمازیں ہیں، نماز کا جی نہیں کر رہا لیکن صبر کریں اور عقل سے کام لیں کہ بھائی نماز نہ پڑھیں گے تو کس قدر دوری ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اور ایسے آدمی کو جو ہے کس قدر سزا ملے گی۔ فرمایا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے فضائل نماز میں، کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم ہے۔ 2,88,00,000 سال کس نے دیکھے ہیں بھائی، دیکھنے کو تصور کرنا مشکل ہے اس کو کہ اتنی لمبی سزا ہے ایک عبادت، ایک فرض عبادت کو ضائع کرنا، نماز کو ضائع کر دینا، جان بوجھ کر قضا کر دینا، تو کس قدر محرومی کی بات ہے اور کس قدر خطرے کی بات ہے کہ ذرا ذرا سی اپنے نفس پر صبر کرنے کے بجائے ہم لہو لعب میں پڑ جاتے ہیں، غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں نماز میں۔ سستی کرنے والے کے لیے بھی سزا ہے نماز میں، جو سستی کرتا ہے قبل بھی یہ منافقوں کی علامت ہے، منافق لوگ جو ہے نماز میں سستی کیا کرتے ہیں، ابھی ذرا ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، ابھی تو بہت وقت ہے، دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے۔ حدیث پاک میں ہے یہ بات، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ منافقین کی علامت ہے یہ کہ ابھی دیکھتے رہتے ہیں، وقت نکالتے رہتے ہیں، اور جہاں آخر وقت آیا تو کھڑے ہو کر جلدی جلدی ٹھونگے ماری اور جو ہے کس طرح سے نماز پڑھ لی، اس کی نماز معلوم نہیں ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ یہ منافقانہ نماز ہے، نماز کو خوب ذوق و شوق سے پڑھیں اور اپنے وقت پر پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی امید بھی رکھے گا۔ تو ہر چیز کی حقیقت، ہر عبادت کی اور ہر طاعت کی حقیقت صبر ہے۔ گناہ سے بچنا ہے، مثلا زبان کے گناہ سے بچنا ہے تو کچھ کہنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن صبر کرے، ٹھہر جائے اور پہلے سوچ لے کہ ہم جو بات بولنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے، بس اگر خوش ہوں گے تو کہہ دے، اور اگر ناخوش ہونے دل کہے کہ نہیں یہ بات مناسب نہیں تو اس پر صبر کریں کہ بھئی دل تو چاہ رہا ہے لیکن صبر کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ ہزاروں ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں۔ ہزاروں ولولے ہیں، گناہ کی بات، گناہ کے تقاضے، آنکھ اٹھانے کا جی چاہ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے فلمیں گندی یا موبائل میں لگا ہوا ہے تو خود بھی چرا چرا کے دیکھ رہے ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، تو دل چاہ رہا ہے لیکن دل کے تقاضے پر جو ہے عمل نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو بس یہ تھوڑی سی مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ صبر کرتے کرتے ایک تو صبر کی عادت بھی ہو جائے گی، دوسرے یہ مجاہدہ ہلکا ہوتا چلا جائے گا۔ جو آدمی تھوڑا مجاہدہ کر لیتا ہے پھر اس سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، پھر اس سے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، اس طرح پھر اس سے چھوٹے جو مجاہدے ہیں وہ ہلکے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی طبیعت جو ہے وہ شریعت بن جاتی ہے، طبیعت نیک ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کی عادت نہیں رہتی، اس کو غلاظتوں کی عادت نہیں رہتی، پاکیزہ ماحول میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر گندگی سے اس کو خود ہی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا صبر کریں، اور جن نیکیوں کی طاعت کی جو ہے فائدے اتنے فائدے ہیں کہ دل ہر وقت مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اپنے اللہ سے ہر وقت یہ شخص راضی رہتا ہے، اور جو ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ وہ سکون اور وہ خوشی عطا فرماتے ہیں، اور روزی میں اس کی برکت ہوتی ہے۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، تو نیکیوں کی عادت اور ذوق اس کو پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے پھر اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نور میں رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، اندھیرے سے رہنے میں اندھیرے میں رہنے سے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جہاں ذرا سا گناہ کا تقاضا ہوا دل گھبرا جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہ نہیں، ہم اس گناہ کے وسوسے سے بھی توبہ کرتے ہیں، اس خیال سے بھی ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ صبر ہی صبر ہے، آنکھ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے کسی کو نامحرم کو دیکھنے کا ہو، یا وہ موبائلوں میں گندی چیزیں دیکھنے کا ہو، دیکھ بھی لیا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، بھائی نہیں بھیا یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح صبر کی عادت ڈالتے ڈالتے خوب صبر کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ اور مقام بڑھتا رہتا ہے، اور اس طرح اللہ کے راستے میں اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے، جو کہ زندگی کا مقصد ہے کہ یہاں آ کر اللہ کے راستے کی ترقی، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو یہ جو ہے صبر کرتے رہنا، اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے مثلا ایمان ہے، زندگی ہے، اور اولیاء اللہ سے تعلق ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اولیاء اللہ سے تعلق ہونا بہت بڑی نعمت ہے، کسی سچے اللہ والے سے تعلق ہو جائے نعمت عظمیٰ ہے یہ، اور پھر اس میں بھی اگر پیر کامل مل جائے، جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد اب موجودہ مرشد ہمارے، وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے وقت کے سب سے بڑے، ہمارے گمان کے مطابق سب سے بڑے ولی سے ہمارا تعلق رکھا الحمدللہ، ایک ہی سلسلہ ہے۔ تو سلسلے میں کسی کے بھی ہاتھ بیعت ہو جائے یا تعلق ہو جائے تو سلسلہ وہی ہوتا ہے، تو فیوز و برکات ویسے ہی ملتے ہیں، اپنے بڑوں کی برکات، اپنے بڑوں کے فیوز، سلسلے سب تمام سلسلے والوں کو ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ایمان بھی عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی، زندگی بھی عطا فرمائی، اور مسلمان بھی پیدا فرمایا، اور پھر صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ نے گامزن کیا، پھر ایسے سلسلے سے ہمیں جوڑ دیا جو بالکل برحق اور بالکل جو ہے اعلیٰ ترین راستے پہ، اعلیٰ ترین تعلیمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی دولتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ شکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا۔ اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ بھئی روزانہ اپنے ایمان پر ہم شکر ادا کیا کریں، کہ آج جو موجودہ ایمان ہے ہمارا، تو کسی حالت میں تو ہے ایمان الحمدللہ، تو اس پر ہم شکر کریں کہ اے اللہ آپ نے اتنی توفیق دی، تو یہ بھی آپ کی مہربانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرنا، چاہے دنیا ہو چاہے دین ہو، ہر نعمت پر سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، بلکہ ہو سکے تو دو تین منٹ کا مراقبہ روزانہ ہم کر لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر ایک ایک نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ اس طرح ادا کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہوں کہ اللہ فلاں نعمت کا شکریہ، اے اللہ زندگی آپ نے دی اس کا شکریہ۔ کوئی دکھ بیماری ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو، کوئی معاشی تنگی ہو تو اپنے سے نیچے دیکھو کہ کروڑوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے، کتنی بھی بیماری ہو لیکن اس سے نیچے بھی کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا، اس کو دیکھو کہ بھائی ان لوگوں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور کتنی بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، کتنی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے، کتنی عافیت سے رکھا ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ہم روزانہ کیا کریں، اور اس میں ایمان پر بھی، موجودہ ایمان پر شکر کرنا، اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، کیونکہ ہر روز اس کا ایمان بڑھتا رہے گا، کم تو نہیں ہوگا، کم بھی نہیں ہوگا، ٹھہرے گا بھی نہیں بلکہ بڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی حسن خاتمہ نصیب ہوگا۔ اور بھائی یہ ہمارے حضرت کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ روزانہ صدقہ کیا کریں، چاہے کتنا معمولی ہو، چاہے 2 روپے ہو، 5 روپے ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، جس کی جیسی حیثیت ہو، روزانہ صدقے کو اپنا معمول بنائیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں بھی یہ طریقہ انہوں نے کر رکھا ہے کہ وہ کھلا کرا کے رکھ لیتے ہیں ایک ساتھ، اور اس کی گڈیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں، اور روزانہ جو ہے اس ڈبے کے اندر ڈال دیتے ہیں، ایک جو بھی جتنی بھی حسب توفیق اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو روزانہ صدقے کا ایک تو اہتمام کرنے سے، جس طرح آدمی تسبیح لے کر اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک یاد ہے کہ گویا اس کا ہر وقت دھیان اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی محبت کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ اس نے جو ہے یہ جنت کا خریدار ہے، ہر وقت جو ہے صدقہ ہر روز پابندی سے نکالنا، گویا ہر روز جنت کا سودا کرتا ہے، یہاں ہر وقت جو ہے جنت کی ہرس کرتا ہے، جنت کی لالچ کرتا ہے، اور ہر روز اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے کہ صدقہ جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ دینا جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ میرے حضرت نے فرمایا کہ اس میں بھی حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ جب بری موت سے بچاتا ہے تو یقیناً اس کی موت اچھی ہوگی، یعنی ایمان والی موت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے صدقہ دینا بھی، کہ جو آدمی پابندی سے روزانہ صدقہ دینے لگے سمجھو کہ اس کو کوئی تعلق اللہ تعالیٰ سے خاص نصیب ہو گیا ہے۔ اسی طرح دعائیں ہیں کہ دعاؤں کو ہم نہیں چھوڑیں، دعا صبح شام کیا کریں، خوب دل لگا کے دعا کیا کریں، دل نہ لگے تو دل کو لگاؤ، یہی سب یہ بھی صبر ہے، دل نہیں لگ رہا لیکن دل کو لگانا ہے، دل لگا لگا کے دعا کرو، اللہ سے امید بھی باندھو کہ ضرور دیں گے۔ امید ہم لوگ امید نہیں رکھتے ہیں، یہ بڑی خرابی ہے بھائی، ان کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، خوب امید کے ساتھ دعا کرو اور دل کے ساتھ دعا کرو، انشاءاللہ تعالی وہ ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اور بتا دیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے کئی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالی اس کی مصلحت پہ بندے کی نظر کریں اور اس کو ابھی وہ چیز نہ دیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ چیز ملی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا قبول نہیں، دعا قبول ہر حال میں ہوتی ہے، بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں اور اس وقت جو چیز اس کے لیے مفید ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، اگر وہ چیز نہیں ہے تو دوسری چیز اس کا بدل دے دیتے ہیں جو مانگی تھی، اور اگر بدل بھی نہیں دیتے تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں بدلہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے، اور یہ بھی بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے دنیا میں کوئی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اور یہ طریقہ بھی ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں اور بتایا جائے گا اس بندے کو، اللہ بندہ حیران ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہمیں کس بات کے مل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ فلاں فلاں دعا تیری جو ہم نے دنیا میں قبول نہیں کی تھی یہ وہ ہے، تو جب وہ اتنے بڑے بڑے انعامات دیکھے گا کہ ہم نے تو ذرا سی زبان ہلائی تھی، تھوڑا سا دل لگایا تھا، دو چار منٹ لگائے تھے ہم نے، اس دو چار منٹ میں ہماری تو یہ بڑی اچھی تجارت رہی کہ اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ ہمیں دو منٹ کی دعا کی تھی، چار منٹ کی تھی یا ایک ہی منٹ کی تھی، اس کے اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، تو پھر وہ حسرت کرے گا اور کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں اور مراد بر نہیں آتی تو وہ افسوس کرنے لگتے ہیں، غم میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دی، مایوس ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ دعا مانگنا جو ہے عبادت ہی عبادت ہے اور اللہ سے خاص تعلق کی علامت ہے، جو آدمی دعا خوب کرتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خاص تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور تو عاشقین کی دعا تو مراد بھی پوری ہو یا نہ ہو، عاشقین کی تو لیے فرماتے تھے میرے حضرت شعر، از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہاں شیری دہاں، کہ عاشقین کی تو مراد اصل اللہ تعالیٰ جو شیری دہاں ہیں، یعنی جن سے شرف کلام حاصل ہو جائے تو بال بال شہد بن جائے، ایسے محبوب پاک سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے، تو ان کی تو مراد اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اپنے محبوب پاک سے وہ ملاقات گویا کر لیتے ہیں اور ان سے گفتگو کر لیتے ہیں، شرف ہم کلامی ان کو نصیب ہو جاتا ہے، مراد ثانوی درجے میں رکھتے ہیں، مراد پوری نہ بھی ہوئی ہو تو ان کی اس سے بڑی کیا مراد ہوگی کہ اتنے بڑے محبوب پاک سے شرف ہم کلامی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گویا ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ سے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے کہ جب بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے دربار میں تو یہ ہاتھ جو ہے اللہ کے سامنے پھیلے ہوتے ہیں، ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہوتی ہے، براہ راست یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ بندہ مانگ رہا ہے، تو کتنا مزہ آتا ہے دعاؤں کے اندر، کس قدر قلب کو حلاوت اور شیرینی معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے محبوب پاک سے مانگ رہے ہیں، تو یہی بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہونی چاہیے، اور پھر مراد بر آئے تو پھر اور شکریہ ادا کریں کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہمارا کام ہو گیا، اور پھر اگر نہ ہو تو مایوس نہ ہو اور دعا کرنا نہ چھوڑے، پوری امید سے دعا کرتا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام 30 برس تک دعا کرتے رہے, تب کہیں یوسف علیہ السلام ان سے ملاقات ہوئی. کھوئے ہوئے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, راستہ اور ملتے نہیں تھے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 30 برس بعد دعا قبول ہوئی. اسی طرح کتنے مرادیں لوگوں کی کئی کئی برس کے بعد جا کے پوری, لیکن دعا انہوں نے کرنا نہیں چھوڑی. امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ بچپن میں نابینا تھے, یعنی بینائی ان کی کمزور ہو گئی تھی, اور بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. ان کی والدہ روتی رہتی تھی, ان کے لیے دعا کرتی رہتی تھی. بہت عرصے کے بعد جو ہے دعا کرتے کرتے پھر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی, اور انہوں نے جو ہے خواب میں, اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے بچے کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے بینائی درست کر دی ہے تیری کثرت دعا کی وجہ سے. تو یہ مایوسی نہ ہونی چاہیے, اور نہ ملے تو ناشکری اور شکایت نہ ہونی چاہیے. بس جو وہ دیں سر آنکھوں پر, اور نہ دیں تو سر آنکھوں پر. ہمارا کام تو مانگنا ہے, اور ہم رجسٹرڈ فقیر ہیں. ان اللہ غنی واللہ غنی وانتم الفقراء, کہ اللہ تو غنی ہے, اللہ محتاج نہیں ہے کسی کے, وہ تو مستغنی ہے, اور تم لوگ جو ہے فقیر ہو. تو وہ فقیر تو انہوں نے ہی ہم کو بنایا ہے, ہم تو رجسٹرڈ فقیر ہیں. تو لہٰذا ہم تو مانگیں گے, ہمارا کام تو مانگنا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اڑ کے مانگو, جیسے بچہ مانگتا ہے, چھوٹا بچہ ٹھن ٹھن کرتا ہے, چن چن کرتا ہے, آخرکار خوشامد کر کر کے ماں باپ کو راضی کر ہی لیتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو مانگنا اللہ کو بڑا محبوب ہے, بہت پسند ہے. بار بار اصرار کر کے مانگنا کہ یا اللہ دے دیجئے, لیکن یاد رکھیں کہ پھر جو ملے اس پر صبر, اس پر صبر. پھر یہی صبر آ گیا کہ صبر کریں کہ بھائی جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مفید جانا وہ ہمیں عطا فرما دیا, اور یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر ہے. تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ یہ راستہ طے ہوتا رہے گا. اور جو ہے گناہوں سے ہم خوب ہمت کے ساتھ بچیں, خوب ہمت سے. کل بھی عرض کیا تھا کہ بھائی کون عقل مند آدمی ایسا ہوگا جو خود کو یا اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیلنا پسند کرے گا, آگ میں جانا پسند کرے گا اس کا. تو ہم خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی برے کاموں اور بری صحبت سے بچنے کے لیے ہمت کو استعمال کریں, ان کو مضبوط بنائیں, ان کا ایمان و یقین مضبوط بنائیں. خود مضبوط بنے پہلے تو, اور پھر ان کا بھی ایمان و یقین مضبوط بنائیں. جیسے اگر کوئی بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو یا بجلی کے سوئچ میں ننگے تار میں ہاتھ لگانے جا رہا ہو, تو ماں کیسے اچھل پڑتی ہے, چلاتی ہے, چیختی ہے, واویلا کرتی ہے کہ بھائی اس کو بچاؤ, یہ کہاں جا رہا ہے. تو لیکن گناہ میں بچہ جا رہا ہے, گناہوں کے ماحول میں جا رہا ہے, لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رنگتی, ہمارے دل پہ وہ اثر نہیں پیدا ہوتا, وہ خوف نہیں ہمیں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا کہ یہ کیا گناہ کے کام میں جا رہا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جیسے بہت سے لوگ یہ بہانہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کیجئے گا کہ ہم تو اپنا وہ کرتے رہیں گے, ہم تو بند نہیں کریں گے, آپ پردہ کر کے کونے میں بیٹھ جائیے گا. ہاں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بے حیائیوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں, آپ ہماری بے حیائیوں پہ ایک سرٹیفکیٹ کی طرح ہو جائیں, اور لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو فلاں عورت جو اتنا پردہ کرتی وہ بھی تو ہماری آئی تھی, وہاں تصویر کشی بھی ہو رہی تھی, گناہ بھی ہو رہے تھے, گانے بجانے بھی ہو رہے تھے, تو وہاں فلاں صاحب بھی آئے تھے, بڑے میاں داڑھی والے, نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ تو ٹوپی بھی پہنتے ہیں, ٹخنے بھی کھلے رہتے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, وہ بھی تو آئے تھے ہمارے یہاں. دیکھا آپ نے کہ شیطانی کاموں میں وہ آپ کو شامل کر لیں گے. میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پر حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہو بغاوت کی, تو اس جگہ پر جہاں بغاوت کی سازش ہو رہی ہے اس میں اگر آپ چلے جائیں گے, آپ کا مقصد تو سازش کرنا نہیں تھا, بغاوت کرنا نہیں تھا, لیکن آپ نے ایسے لوگوں سے دوستی رکھی اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیا کہ آپ وہاں چلے گئے, اب حکومت نے اوپر سے چھاپا مارا, تو بتائیے آپ کی خلاصی ہوگی, آپ بھی اسی میں شامل ہوں گے, باغیوں کے اندر آپ کا نام آئے گا, اور باغیوں کی سزا ہوتی ہے گردن اڑا دی جاتی ہے ان کی. تو میرے حضرت فرماتے تھے کہ آپ اگر گناہوں کے ماحول میں جائیں گے تو یہاں اللہ کے خلاف گویا بغاوت ہو رہی ہے, اللہ سے دشمنی کے کام ہو رہے ہیں, شیطان دشمن ہے اللہ کا اور مسلمانوں کا, تو وہ شیطانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو لہذا اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہم مول لے رہے ہیں, اللہ کا غضب مول لے رہے ہیں. تو جب وہاں ہم جائیں گے تو ہم کیسے بچے رہیں گے, اگرچہ ہماری نیت گانے بجانے کی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بھی جو ہے ہنستے ہیں, جو پردے دار عورت ایسی گناہوں کے ماحول میں چلی جاتی ہے، لوگ اس کو حقارت سے ہی دیکھتے ہیں، کوئی عزت سے نہیں دیکھتے ہیں، اس کی اور بے عزتی ہوتی ہے وہاں جا کے. اور گھر میں رہے گی تو اللہ کو راضی کرے گی، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ کیسی پرہیزگار ہے، کیسا پرہیزگار آدمی ہے کہ گناہوں کے ماحول میں نہیں گیا، چاہا رشتہ داروں نے، اعزاء و اقارب نے، لیکن اس کو اللہ کا ایسا خوف ہے، ایسی اللہ کی محبت ہے اس میں، کیسے پرہیزگار لوگ ہیں کہ یہ گناہوں میں نہیں گئے. تو اس صورت میں تو عزت ہوگی، اور اس صورت میں ذلت ہوگی آپ کی، کہ وہاں اور حقارت سے دیکھیں گے کہ یہ بھی آ گئے، دیکھو نقاب بھی ڈالی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ گناہوں میں بھی شریک ہیں، بڑے میاں کی داڑھی ٹوپی بھی ہے اور یہ وہاں کونے میں بیٹھے یہ بھی مزہ لے رہے ہیں. تو اور ان کو جواز مل جاتا ہے لوگوں کو بتانے کا، فلاں بڑے میاں بھی آئے تھے، فلاں بزرگ بھی آئے تھے. بزرگ تو بنے ہوئے تھے بایزید بستامی، لیکن در حقیقت ننگے یزید تھے، یہ شیطان تھے، یہ شیطان اندر سے شیطان ہے، یہ بھی مزہ لے رہا ہے وہاں کے ماحول کا. یہ کیسی خوشی ہے جس میں جو خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے حاصل ہو، یہ کوئی خوشی ہے؟ یہ تو کروڑوں غم اس جو ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، کروڑوں غم، پریشانی اور عذاب چھپا ہوا ہے. تو بھائی ہم بھی گناہوں سے خوب بچیں. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا غضب نازل ہو، تو فرماتے تھے اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں پتھر برس رہے ہوں اور لوگ آپ کو دعوت دیں کہ آئیے یہاں ہماری ذرا رنگلیاں منائیے، اوپر سے پتھر برس رہے ہیں، تو آپ اس جگہ جانا پسند بھی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تم کیسے بے وقوف اور جاہل لوگ ہو کہ یہاں پتھر برس رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، یہاں کیسے تم خوشی منا سکتے ہو، کیسے رنگلیاں منا سکتے ہو؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے، عذاب کے پتھر برسنے لگے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے اندر بوڑھے لوگ نہ ہوں اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں اور مویشی نہ ہوں یہ چرنے والے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر پتھر کی طرح برسنے لگے. تو سمجھو کہ وہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، پتھروں کا عذاب آ رہا ہے. تو ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے ہم کیا بچے رہیں گے، ہم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوگا. بنی اسرائیل کے ایک شخص کے لیے، ایک بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ اس پوری بستی پر عذاب نازل کرنا ہے. فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو آپ پر ایمان رکھتا ہے، آپ کو یاد بھی کرتا ہے، آپ کی عبادت بھی کرتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی اسی کے ساتھ الٹ دو، اس پر بھی عذاب نازل کر دو، اس لیے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ گھلا ملا رہتا تھا، ان لوگوں کے یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، میری کفر کرتے تھے، لیکن اس کی تیوریوں پہ کبھی بل بھی نہیں آتا تھا، یہ ان کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، تو یہ ان کی شیطانی کاموں میں شریک رہتا تھا. تو پھر دیکھ لیجئے کہ اس کی عبادت کس کام آئی، اس کی اللہ اللہ کس کام آئی، اللہ پر ایمان کیا کام آیا. معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا بھی ضروری ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوں، ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں کب وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو جائیں، اللہ کے مقرب ہو جائیں. لیکن گناہوں سے نفرت کرنا فرض ہے، گناہگار سے نفرت کرنا حرام ہے، لیکن گناہ سے نفرت کرنا فرض عین ہے، گناہ کے ماحول سے نفرت کرنا اور اس سے بچنا فرض عین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتہلککم کما اہلکتہم. متفق علیہ. حضرت عامر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کشادہ کی جائے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم دنیا کی محبت اور رغبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلے والے لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور یہ دنیا پھر تم کو ہلاک کر دے گی، جس طرح تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا. اس حدیث شریف میں دنیا کی کشادگی سے وہ وسعت مراد ہے جو ضرورت سے زائد ہو، اور یہی حالت غفلت اور گمراہی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، جیسا کہ دوسری حدیث شریف میں مذکور ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فراوانی اور زیادتی سے امت پر گمراہی کا اندیشہ ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ نہیں ڈرتا میں امت پر فقر و افلاس سے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اکثر سلامتی رہتی ہے، یعنی کم مال کی وجہ سے آدمی گناہوں سے، عیش و عشرت اور مستی سے اور اکڑ دھکڑ سے بچا رہتا ہے، جو مفید ہے امت کو۔ اور فقر سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین اور دنیا کی موجود نہ ہوں، یعنی کسی قدر تنگی و پریشانی سے گزر ہوتی ہو، البتہ زیادہ تنگی جو کفر تک پہنچا دے، وہ فقر یہاں مراد نہیں، کیونکہ اس فقر سے پناہ آئی ہے۔ ایسا فقر جو شکایت دل میں پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ناراضگی پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا ایسی تنگی اور پریشانی سے پناہ مانگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، شدید تنگی کبھی ضعیف الایمان کو کفر تک پہنچا دینے کا سبب بن جاتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا بأس بالغنى لمن اتق اللہ عز وجل، مالداری اس شخص کو مضر نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو مالدار متقی نہیں ہے انہی کو مال نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے اور نافرمانیوں میں اپنا مال بے دریغ صرف کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں، داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، اعتکاف کی نیت کرنا، مسجد میں اندر داخل ہوتے ہو دل میں نیت کر لے کہ میں جتنا وقت بھی مسجد میں ٹھہروں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ جتنا وقت مسجد میں ٹھہرے گا اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا۔ مسجد سے باہر آنے کی سنتیں، بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا، بسم اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، دعا پڑھنا، مثلا اللہم انی اسألوک من فضلک، ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تیسری روایت نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ملائکہ زمین میں سیاحت کیا کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ کو پہنچاتے ہیں۔ چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے۔ اس حدیث سے محققین نے کہا ہے کہ آپ کا نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا واجب ہے، پھر مقرر اسی مجلس میں اگر ذکر ہو تو مستحب ہے، یعنی پہلی بار جب آپ نام سنیں ایک مجلس میں اس وقت درود شریف پڑھنا آپ پر واجب ہے، اور اس کے لیے جو نہ پڑھے تو اس کے لیے ہلاکت کی وعید جو اوپر ہے وہ وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔